صدق الله العظيم. جناب صدر گرامی، معزز خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے ساتھ اوروں کو، غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ شریک ٹھہرانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے، یحبونہم، غیروں سے محبت کرتے ہیں، تحب اللہ، اس طرح سے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہی شدید ترین ہوتی ہے. تو یہ ایک پیمانہ عطا کر دیا ایمان کا اور شرک کا، کہ اگر اللہ کے ساتھ حقیقی محبت ہے، شدید ترین محبت ہے، تو ایمان ہے، اور اگر کسی اور سے محبت ہے اتنی جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ شرک ہے. اس کو شرک فی المحبہ کہتے ہیں، کہ غیر سے یوں محبت کرنا جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. محبت تو اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، اور یہ محبت کے جذبات بھی اسی نے دیے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو، اپنی محبت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 تو آخرت کے لیے رکھ چھوڑے، ایک حصہ اس نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. فرمایا جو انسان انسان سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، حیوان ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں، یہ وہ اللہ کی 1% محبت ہے جو تقسیم ہو کے یہ سب جلوے دکھا رہی ہے. ورنہ کوئی کسی کے لیے قربانی نہ کرتا، کوئی کسی سے محبت نہ کرتا. یہ اسی کا دیا ہوا جذبہ ہے جو کام دے رہا ہے کہ انسان، آپ دیکھتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، بیٹا ہوتا ہے وہ گردہ نکلوا کے باپ کے، ماں ہوتی ہے وہ بیٹے کے لیے قربانی کر دیتی ہے، عام انسان دوسرے انسان کے لیے قربانی کر دیتا ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے ہم جان دے دیتے ہیں. یہ ساری محبت کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا یہ میں نے تمہیں دی ہے. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، آپ پریکٹس کرتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں، آپ ہزاروں روپے کماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع ہی نہیں دیا سوچنے کا کہ یار میں ہزاروں روپے کماتا ہوں، میری ذات پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور غیروں پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کبھی موقع ہی نہیں دیا. ایسا محبت میں الجھایا کہ آپ کماتے ہیں، بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، والدین کو دے دیتے ہیں، اقربا کو دے دیتے ہیں، بچوں پہ لٹا دیتے ہیں، دین پہ خرچ کرتے ہیں، تحریک پہ لگا دیتے ہیں، قربانی پہ قربانی کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں آیا کہ یار میں اتنا کماتا ہوں اور سارے کا سارا یہ ایکسپلائٹیشن ہو جاتا ہے، کچھ وہ لے گیا، کچھ وہ لے گیا، کچھ وہ لے گیا، میری ذات پہ کتنا خرچہ ہوتا ہوگا. میں جب سعودی عرب میں تھا تو میں نے ایک دن بیٹھ کے حساب کیا کہ میں جتنا کماتا ہوں اس میں سے میری ذات پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور غیروں پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو میری چیخ نکل گئی، مجھے پتا چلا کہ میری اپنی ذات پہ 3% خرچہ ہوتا ہے اور 97% سب میری جیب سے باہر نکل جاتا ہے. میں جو کھاتا ہوں، میں جو پیتا ہوں، میں جو جس مکان میں رہتا ہوں، جو کرایہ مجھ پہ خرچ ہوتا ہے وہ 3% سے زیادہ نہیں ہے. میں اپنے لباس پہ، خوراک پہ، رہائش پہ، ضرورتوں پہ 3% تو مجھ پہ خرچہ ہو رہا ہے اور 97% سب باہر جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ دیکھیے کہ وہ کبھی یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا. اگر یہ سوچنے کا کبھی موقع مل جائے تو ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں، ہم کام کرنا چھوڑ دیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے جو اس نے ہم میں بانٹ دی ہے، اور ہم ایکسپلائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. صرف ہم ہی نہیں، کافر بھی ایکسپلائٹ ہوتا ہے. ایک یہودی بھی اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے ملک اور قوم پہ خرچ کرتا ہے. یہ اس کی بانٹی ہوئی محبت ہے. عزیزان گرامی، کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو محبت کے جذبات ہم لیے پھرتے ہیں اور ایرے غیرے پہ اور غیروں پہ نثار کرتے چلے جاتے ہیں، یہ محبت کے جذبات اسی کے دیے ہوئے ہیں. اسی لیے اس نے کہا کہ میں ہی مستحق ہوں اور میں ہی حقدار ہوں اس محبت کا، مجھ ہی سے محبت کرو، مجھ ہی کو چاہو، اور ہاں جس کو میں چاہنے کے لیے کہوں اس کو بھی چاہو. تمہاری محبتیں میری محبت کے تابع ہونی چاہیے. اس کو تعلق باللہ کہتے ہیں، اور یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے. اور وہ شخص جو دین کا داعی ہو، جو دین کو آگے پھیلانے پہ یقین رکھتا ہو، اس کی سب سے پہلی، سب سے بنیادی ضرورت تعلق باللہ ہے. یہ وہ ایندھن ہے جس کے بغیر اس کی گاڑی چل نہیں سکتی. سورہ بقرہ میں ہی ایک آیت ملتی ہے، ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فروخت کر ڈالتے ہیں، گروی رکھ چھوڑتے ہیں. ایسے لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صہیب رومی جب مکہ مکرمہ سے آنے لگے، بہت امیر آدمی تھے، بہت تجارت تھی ان کی، تو اپنی دکان بھی، تجارت کا مال بھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بےچارے وہاں سے چلے. اور راستے میں جب مکے سے نکل رہے تھے تو مکے والوں نے کہا، صہیب بہت پیسہ کمایا ہوا ہے، تو انہیں بتا دو کہاں ہے. اگر نہ بتاؤں تو پھر، اس نے کہا پھر جا نہیں سکو گے. پھر محمد تک، صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیں گے ہم تمہیں. جو کچھ تمہارا ہے، مکان، تجارت، نقدی، سب ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا دیکھو مجھے روکو نہیں، میرا سارا مال جو ہے نا فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم پہ سوائے اس کے اور کوئی اور راستہ کھلا ہوا نہیں ہے کہ میری بات پہ اعتماد کرو. تم جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ انہیں بھی پتا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. اور سیدنا صہیب رومی اپنا سب کچھ لٹا کے، گھر بھی، مال بھی، تجارت بھی، دکانیں بھی، جب حضور کے پاس آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ. اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بالکل کنگال ہو کے آیا، انہوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. آپ میں رب حل بھائی بہت نفع کا سودا کر کے آیا، بہت منافع کی تجارت کر کے آئے ہوئے صہیب. تو یہ ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا. میں فارسی کا شعر ہے کہ آنکس کے تورا خاست جان را چکنت، وہ کہ جس نے تجھے چاہ لیا وہ اپنی جان کو کیا لیے لیے سنبھال سنبھال کے کیا کرے گا. فرزند و مال و خان مارا چکنت، وہ اپنے اولاد کو بیوی بچوں کو گھر بار کو مال و دولت کو اب سنبھال سنبھال کے کیا کرے گا. دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ ہے تو ہر دو جہاں را چکنت. ایک طرف سے اپنا دیوانہ بناتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہیں دونوں جہان بخشتا ہوں، جنتیں دیتا ہوں. اپنا دیوانہ بناتے ہو تو اب تیری جنتوں کو اور تیرے دونوں جہانوں کو ہم کیا کریں گے، اب تو ہی تو چاہیے ہمیں. تو بات یہ ہے کہ داعی کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے، بقول ایک شخص کے مجھے اس کا جملہ پسند آیا، پچھلے سال الحمدللہ میں حج پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نے اچھا جملہ کہا، مجھے اس کا جملہ پسند آیا. یعنی دراصل مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اوپر ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے گا. مجھے اس کا جملہ پسند آیا کہ آپ کی لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اس کے یہ جملہ مجھے پسند آیا. بات یہ ہے کہ دائی کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہونی چاہیے، سیدھی سیدھی بات یہ ہے، راست ایک سیدھا تعلق ہونا چاہیے اس کا، ہر وقت اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہونا چاہیے، ہر وقت وہ زبان سے یا دل سے اس کو بعالم مناجات ہونا چاہیے، خوشی کے عالم میں بھی غم کے عالم میں بھی. اور ہمارے بزرگ پروفیسر ابو بکر غزنوی کہا کرتے تھے کہ حتیٰ کہ تات کے عالم میں بھی اور کبھی اگر پاؤں پھسل رہا ہے اس عالم میں بھی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے، وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس آیت کو آپ سب حضرات زبانی یاد کر لیں، اس لیے کہ اس میں صفات تو مومنین کی بیان کی گئی ہے، پانچ چھ صفات، لیکن یہی صفات دراصل دعات کی ہیں، داعیوں کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ترجمہ یوں ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تمہاری حاجت ہے جو وہ پوری کر رہا ہے. تو کوئی شخص اگر ایمان کی حالت میں نہیں یا ایمان سے پھر رہا ہے تو پھر جا، پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے آئے گا تمہاری جگہ پہ، تم سے بہتر لوگ ہوں گے. یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلتن علی المؤمنین، مومن کے سامنے وہ بڑے ذلیل بن کے رہیں گے. لفظ میں نے ذلیل اس لیے استعمال کیا کہ لکھا ہوا یہی ہے، اذلہ ذلیل کی جمع، یعنی بہت پست بہت متواضع ہو کے رہیں گے، زمین میں بچھ رہے ہوں گے مومنین کے سامنے. عزت نال الکافرین، اور کفار کے مقابلے میں بہت دبدبے والے، بہت عزت والے، بہت دہشت پھیلانے والے زبردست لوگ ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم تنگ گلی میں سے گزرو تو اس طرح سے گزرو کہ یہودی کا راستہ تنگ ہو جائے. پہلی صفت کیا بتائی؟ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا. دوسری صفت، مومنین کے سامنے پست متواضع. تیسری صفت، کفار کے سامنے بہت دبدبے والے. چوتھی صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہر دم جہاد کرنے والے، کوشش کرنے والے. اور جہاد دین سیکھنے سے شروع ہو جاتا ہے، اور سیکھتے سیکھتے، سکھاتے سکھاتے، پھیلاتے پھیلاتے، قربانیاں کرتے کرتے، آخری منزل کی اس راستے میں جان دے دینا. لیکن یہ آخری منزل، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا، اس کے لیے بڑی منظوریاں لینی پڑتی. وقت دینے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی بہت ایڑیاں رگڑنی پڑتی، مانگنا پڑتا، اس کے نام کی دہائی دینی پڑتی ہے، راتوں اٹھ کے چیخنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کی چند گھڑیاں اپنے راستے میں قبول کر لے. میں کہ دنیا تو ہم بغیر مانگے دے دیتے ہیں، لیکن اپنی محبت، اپنے ساتھ کا تعلق، اپنا پیار، اپنے راستے میں جہاد کی توفیق، اور پھر شہادت، اتنا بلند مقام، یہ بغیر مانگے اور بغیر ایڑیاں رگڑے ہم نہیں دیا کرتے. اس کے لیے تو راتوں کو کھڑے ہو کے رونا دھونا پڑتا. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومت لائم، اور دین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، قربانیاں کرتے ہوئے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. بڑے بڑے ناصح آتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ کس چکر میں پڑ گئے. یہ ناصح بھی عجیب قسم کی مخلوق ہے، ہر دور میں ہوتی ہے ملامت گر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغربا. اسلام جب شروع میں آیا تو ایک پردیسی کی شکل میں آیا. پردیسی کو آپ اپنے گھر کے اندر تو داخل نہیں ہونے دیتے، اس کے لیے تو ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، باہر کا کمرہ ہوتا ہے، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، اور عربوں میں تو خاص طور پہ اس کے لیے تو بالکل حصہ ہی الگ ہوتا ہے، کہ گھر کی پرائیویٹ زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. معلوم نہیں کون ہے، دشمن ہے، دوست ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، کون ہے. پردیسی ہے، وہ رہنا چاہتا ہے، رہ لے کچھ دن، لیکن اس کو ایٹ آرمز لینتھ رکھتے ہیں، فاصلے پہ رکھتے ہیں، اعتماد نہیں ہوتا. وہ سگے بھائی کی طرح سے نہیں ہوتا، وہ والد کی طرح سے نہیں ہوتا، وہ محرم کی طرح سے نہیں ہوتا. اس کو دور رکھا جاتا ہے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احتیاط کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام جب آیا تو لوگوں نے اس کا استقبال نہیں کیا، اس پہ اعتماد نہیں کیا، دونوں ہاتھوں سے اس کا خیر مقدم نہیں کیا، دور دور رکھا. ہاں اب یہ ہے کہ اللہ کی نصر آ گئی، یدخلون فی دین اللہ افواجا کی کیفیت ہو گئی، کہ جوق در جوق، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اسلام قبول کرنا، اسلام زندہ باد کہنا، شریعت کا نفاذ، شریعت پہ عمل کرنا، شریعت پہ عمل کرانا ایک فیشن بن گیا، ضرورت بن گئی، ماحول بن گیا. فرمایا لیکن ایک وقت آئے گا اور بہت جلد آ جائے گا، وہ سیعود کما بدا، اسلام پھر سے پردیسی بن جائے، جیسا کہ شروع میں پردیسی تھا. اور اسلام پہ عمل کرنے والے اپنے گھر میں پردیسی بن جائیں گے، اپنے ملک میں اجنبی بن جائیں گے، اپنے شہر میں بیگانے بن جائیں گے، اور اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے، ان کی اولاد، ان کے بھائی بہن ان پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ ابو چھوڑو، کن چکروں میں پڑو، دنیا کے ساتھ چلو. نکو بن جائیں. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان پردیشیوں کو ہماری طرف سے خوشخبری ہو اور مبارکباد ہو، جو اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے گھروں میں بیگانے بن گئے، اپنے شہروں میں اجنبی بن گئے، اپنے ملک میں پردیسی بن گئے. تو یہ پردیسی بننے کے باوجود لا یخافون لومۃ لائم، دنیا بھر ان کو ملامت کرے گی، کس راستے پہ جا رہے ہو، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، فرماتے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، بہت علم والے ہیں. تو غور فرمائیے کہ بات یہاں سے شروع کی کہ جو دین چھوڑتا ہے چھوڑ دے. ہمارے پاس اور بہت سی قومیں ہیں، آپ ذرا قرآن مجید کھول کے دیکھیں. یہود بڑی چہیتی قوم تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ نصارہ کو دے دی، اور پھر دونوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مل کے مسلمانوں کو دے دی، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ عربوں کو دے دی، اور چند سو سال کے بعد انہیں عربوں کی وہ پٹائی ہوئی، تاتاریوں کا حملہ ہوا. ایک بغداد کے شہر کی بات کرتا ہوں، 20 لاکھ میں سے 16 لاکھ قتل کر دیے گئے، معمولی بات نہیں. اور یہ منگول، یہ تاتاری یوں آئے ان پہ جیسے کہ بادل آتا ہے، اور اتنا ظلم کیا انہوں نے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور پھر اللہ تعالی نے انہی تاتاریوں کو مسلمان بنا دیا. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اسلام پھیلا ہے اس دنیا میں، انہی منگولوں کے راستے سے پھیلا. یہی ترکان عثمانیہ جنہوں نے آدھے یورپ پہ حکومت کی، یہی منگول مغل جنہوں نے ہندوستان میں حکومت کی، یا اورنگزیب عالمگیر، یہ کون ہے رحمت اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے عربوں سے امامت لے کے تاتاریوں کو دے دی، ترکوں کو دے دی. فرمایا کہ سوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ہم ان قریب سے ایسی قوم لے آئیں گے جن سے اللہ محبت کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا. ہم لوگوں کے اصل میں مذاق بگڑے ہوئے، ذوق بگڑے ہوئے، منہ کا لہجہ بدلا ہوا ہے، کڑواہٹ ہے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے جو تعلق ہے وہ بڑا سیکنڈ ہینڈ ہے، فرسٹ ہینڈ نہیں ہے. اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا. میں اس کو فرسٹ ہینڈ اس لیے نہیں کہتا کہ ہم نے دین کو سمجھا ہے ادھر سے کچھ پڑھ کے، ادھر سے کچھ پڑھ کے، ادھر سے کچھ پڑھ کے، اور قرآن مجید تک ہماری پہنچ اور رسائی نہیں ہے، یہ ہمارا ذوق نہیں رہا. دین اللہ تعالیٰ کے پیغام کا نام ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. رسول پیغامبر کو کہتے ہیں، پیغام لانے والے، اس پہ عمل کر کے دکھانے والے، پہنچانے والے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس پیغام کو وصول کر لے، قبول کر لے. ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس پیغام کو ٹھیک سے وصول نہیں کیا. ہم نے قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھ کے نہیں پڑھا. حالانکہ صحابہ کا یہی ذوق تھا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے تھے، تدبر اور تذکر سے کام لیتے تھے، اور بہت کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. قرآن مجید بھی اپنے بارے میں یہی کہتا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارک ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے تذکر سے کام لیں، اسے نصیحت حاصل کریں. اب اس کی اس قرآن مجید پہ تدبر اور تذکر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقصد، وہ سمم بونم جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، زندگی کا مقصد، مقصود حیات، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ادھر ادھر کی جزوی نیکیاں ہمیں معلوم ہیں، لیکن جو اصل نیکی ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. اصل مقصد کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید بارہا جگہ جگہ ایک مقصد ہمیں دیتا ہے، ایک منزل ہمیں دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہ منزل خود اللہ کی ذات گرامی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ غیر نہیں ہے، وہ خود اللہ کی ذات ہے. وہ جنت بھی نہیں ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں. ہم جنت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں، لیکن مجدد افسانی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کی جگہ ہے، اس کے وصال کا مقام ہے، اور جنت میں اس کا دیدار ہوگا، اس کا قرب نصیب ہوگا. اور اصل راحت جو ہے، اصل عیش اور اصل لذت، وہ اللہ کی ذات کا قرب ہے. آپ یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں کیا کہا گیا، نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے. نزلا یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. آپ کسی میزبان کے ہاں جاتے ہیں، وہ آپ کی خاطر و مدارات کرتا ہے، وہ آپ کو کباب کھلاتا ہے، متنجن کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، آپ کو تحفے تحائف دیتا ہے، مگر آپ کیوں گئے تھے؟ کھانا کھانے گئے تھے؟ تحفے لینے گئے تھے؟ چائے پینے گئے تھے؟ نہیں. آپ یہی کہیں گے تو ہم تو اس میزبان کے لیے گئے تھے. عزیزان گرامی، ہماری اصل منزل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. دیکھیے سورہ، اب میں چند آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ وہ منزل جو ہے وہ عیاں ہو. ارشاد گرامی ہے کہ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جی جان کے ساتھ ان لوگوں میں بٹھائیے، الذین جو کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح شام ہر لمحے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. کیوں؟ یریدون وجهه، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں. لفظی ترجمہ ہے یہ، یریدون وجهه، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، طالب علموں کے سامنے استاد جب کہتا ہے کہ دیکھو بچوں، اگر تمہیں پاس ہونا ہے تو پھر یہ سوال ضرور کرنا ہے تمہیں، تمہیں سے جس کو پاس ہونا ہے اس کو یہ سوال تو معلوم ہے کہ ہر شخص پاس ہونا چاہتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. بالکل یہی انداز قرآن مجید نے بار بار اختیار کیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بھائی دیکھو تم میں سے جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس کو اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. ایک اور آیت پہ ذرا غور کیجئے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انک کادح، تو تکلیفیں جھیل جھیل کے، مشقتیں اٹھا اٹھا کے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بس جان لے کہ ملاقات اس سے ہو جائے گی.
تو اس سے مل کے رہے گا. یہ ہے منزل جو عطا کی ہے. اشاد وقت وضو ہوئی یوم عزن ناظرہ, اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, کھلے ہوئے. الی ربہا ناظرہ, اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہے جو منزل ہے جو عطا کی ہے. میں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان حاصل کر لینے والی شخصیت, اطمینان حاصل کرنے والی جان, ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف لوٹا. الفاظ پہ غور کیجئے کہ کس کی طرف, بخما کہ لوٹ آ. یہ بھی نہیں کہا کہ آ جا, پہلے وہی تھے نا اللہ کے ہاں.